أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خدا کے وجود پر عقیدہ رکھنے والوں کے دلائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور عرض ہوا خدا پرستوں کے دلائل میں سے ایک اہم دلیل برہان فطرت ہے، یعنی انسان کی طبیعت، سرشت اور ضمیر خدا کے وجود پر بہترین دلیل ہے. اور عرض ہوا فطرت عربی لفظ ہے، اور صاف اور ستھرے طبیعت کو فطرت کہا جاتا ہے، اور علماء کی اصطلاح میں عرض ہوا کہ انسان کے وہ معنوی جذبات اور خواہشات جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے انہیں فطرت کہا جاتا ہے. انہی معنوی جذبات اور خواہشات میں سے ایک خدا پرستی کا جذبہ ہے، خدا شناسی کا جذبہ ہے، خدا کی عبودیت اور بندگی کا جذبہ ہے. لہذا خدا کے وجود پر ایک اہم دلیل، عقلی دلیل فطرت ہے. اور اس سلسلے میں لغت اور عقل کی روشنی میں فطرت کی مختصر وضاحت پچھلے درس میں ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور اس سبق میں اور اس درس میں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم فطرت پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ پچھلے درس میں ایک دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ایک دو آیات کا ترجمہ آپ ناظرین کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی. اور عرض ہوا کہ انسان جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو غیر اختیاری طور پر، لاشعوری طور پر اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس سے مدد کی درخواست کرتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی اس بات پر متعدد آیات میں تاکید ہوئی ہے کہ انسان اپنی فطرت میں غور کرے، اپنی ضمیر کی آواز کو سننے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے خدا کے وجود پر دلیل خود اس کی اپنی فطرت اور ضمیر ہے. اور مشکلات میں انسان اسی فطرت کی آواز پر لبے کہتے ہوئے خدا سے مدد کی درخواست کرتا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی رنج، کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، تو پوری توجہ کے ساتھ، تہ دل سے پوری توجہ کے ساتھ اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پروردگار کو آواز دیتا ہے، اور اس سے مدد کی درخواست کرتا ہے. لیکن بدبختی یہ ہے ثم اذا خوله نعمتا، جب خدا اس کی مصیبت کو رحمت میں، نقمت کو نعمت میں بدل دیتا ہے، اور نقمت کے بدلے میں جب اسے کوئی نعمت دے دیتا ہے، اور مصیبت سے نجات دیتا ہے تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل. تو انسان جس بات کے لیے اللہ کو پکار رہا تھا, اپنے خالق کو پکار رہا تھا, یہی انسان اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے. واقعی عجیب مخلوق ہے انسان. وجعل للہ اندادا, نہ صرف مشکل سے نکالنے والے خدا کو بلا دیتا ہے بلکہ وجعل للہ اندادا, اور خدا کے مثل اور شریک قرار دیتا ہے دوسرے موجودات کو. اور سورہ روم میں ارشاد ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ, پچھلی آیت میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ, اس آیت اور اس آیت میں فرق یہ ہے, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ, جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, پہلی آیت میں جو جملہ تھا وہ یہ تھا, اور اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, اور لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت چھو جاتی ہے اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے انسانوں کو, لوگوں کو, تو دعو ربهم منیبین الیہ, تو اپنی فطرت اور ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ پروردگار کو پوری توجہ کے ساتھ پکارتے ہیں مدد کے لیے, مدد کی درخواست کرتا ہے پوری توجہ کے ساتھ مصیبت میں, مشکلات میں. لیکن ثم اذا اذاقهم رحمتا, پھر جب وہ اسے رحمت کا مزہ چکا دیتا ہے عذاب سے نکال کر, مصیبت سے نکال کر, جب خدا ان لوگوں کو رحمت کا مزہ چکا دیتا ہے تو کیا کرتا ہے, اذن فریق منهم بربهم یشرکون, تو ان میں سے ایک گروہ شرک کرنے لگتا ہے, خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک قرار دیتا ہے. اور سورہ یونس میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, پہلی آیت سورہ روم کی 33 آیت تھی, پہلی آیت سورہ زمر کی 8 آیت تھی, دوسری آیت سورہ روم کی 33 آیت تھی, اور یہ سورہ یونس کی 12 آیت ہے. اس میں بھی ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, جب انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, جب انسان کو کوئی رنج پہنچتا ہے, تو دعانا لجنبه او قاعدا او قائما, واقعا قرآنی آیات میں دقت کریں تو واقعا وہی کام جو ہم انجام دیتے ہیں اسی کو ایک ایک کر کے بیان فرما رہا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, جب انسان کو کوئی نقصان اور رنج پہنچتا ہے, جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے, تو دعانا لجنبه او قائدا او قائما, تو وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے ہم کو پکارتا ہے, یا اللہ مجھے نجات عطا کر, یا اللہ مجھے اس مصیبت اور گرفتاری سے نجات عطا فرما. کہ وہ فرماتے ہیں لجن دعانا لجن بھی او قاعدا او قائما, اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے ہم کو پکارتا ہے, یا اللہ کہہ کر مدد کے لیے ہم کو پکارتا ہے. لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ, اور جب ہم اس نقصان کو, اس مصیبت کو, اس رنج کو اسے دور کر دیتے ہیں تو کیا کرتے انسان, مر کا علم یدعنا الی ضر مسہ, تو یہ ناشکرا انسان یوں گزر جاتا ہے کَعَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ذُرِّ مَسَّا، جیسے کبھی کسی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، یعنی اس طرح سے خدا کو بلا دیتا. واقعا انسان عجیب و غریب مزاج کی مخلوق ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے اور حالات سے عاجز آ جاتا ہے تو اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے دفع ہونے کی دعا کرنے لگتا ہے. لیکن جب مصیبت دفع ہو جاتا ہے، جب گرفتاری سے نجات حاصل ہوتا ہے، مصیبت دفع ہو جاتا ہے، رنج دور ہو جاتا ہے، تو خدا سے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے جیسے اسے پہچانتا ہی نہیں ہے. واقعا عجیب مخلوق، ناشکرا مخلوق، اور اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس طرح سے خدا کو فراموش کر دیتا ہے اور خدا سے منہ پھیر لیتا ہے. ان آیات کا خلاصہ یہ ہوا، اور ان آیات اور اس کے علاوہ درجنوں آیات، قرآنی آیات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خدا کا عقیدہ اور خدا پر ایمان انسان کی طبیعت اور فطرت میں موجود ہے، جس پر خود انسان کی عقل دلالت کرتی ہے، اور عقل کے حکم کے علاوہ قرآن اور کے درجنوں آیات اور متواتر احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خدا کا عقیدہ، خدا پرستی کا عقیدہ، خدا پر ایمان، کسی پیدا کرنے والے پر ایمان، انسان کی طبیعت، فطرت اور ضمیر میں موجود ہے. اسی لیے دین مبین اسلام جو دین فطرت ہے، اسی لیے اسلام کے تمام قوانین انسان کی طبیعت اور فطرت کے مطابق وضع ہوئے ہیں، اور اسلام کا کوئی قانون، کوئی حکم فطرت سلیم کے خلاف نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَقِمْ، رسول گرامی اسلام سے مخاطب ہو کر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اے پیغمبر آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اے پیغمبر آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ اسلام کا قانون، یہ اسلام کے احکام، یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر انسانوں کو پیدا کیا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، کیوں؟ اس لیے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ دین مبین اسلام وہ فطرت الہی ہے جس پر خدا نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک الدین القیم، یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے. دین اسلام سے سیدھا اور مستحکم دین اور قانون کہیں آپ کو نہیں ملے گا. مستحکم اور سیدھا دین اور قانون دین مبین اسلام ہے. لہذا آپ اور آپ کے پیروکار اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رکھیں. ذلک الدین القیم، یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو قانون سمجھ رہا ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے قانون اور احکام کو بہترون قانون سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ دین مبین اسلام کے مقابلے میں، قانون الہی کے مقابلے میں انسان کے بنائے ہوئے قانون کچھ بھی نہیں ہے، قابل مقایسہ نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ دین سیدھا اور مستحکم دین ہے، سب سے اچھا قانون ہے، سب سے اچھا دستور ہے، سب سے اچھا آئین ہے، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے. اور بھی بہت سی آیات ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آیات کے سلسلے کو یہیں پر روک دیتا ہوں. اور ایک دو روایت جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خدا کے وجود فطری امور ہے، خدا پرستی فطری امور ہے، خدا کے وجود پر بہترین دلیل خود انسان کی فطرت اور طبیعت ہے. چنانچہ رسول گرامی اسلام کی وہ مشہور حدیث جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان احادیث میں سے ہے جو متواتر نقل ہوئی، شیعہ سنی تمام فرق اسلامی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود، کل جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ بچہ مسیح کے گھر میں آئے، چاہے وہ بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ بچہ بت پرست کے گھر میں آئے، جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیم یعنی توحید اور اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن حتی یکون ابواہ یحودانہ او ینصرانہ، مگر یہ کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا مجوسی بنا دیتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا بت پرست بنا دیتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اس کو عیسائی اور آتش پرست بنا دیتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اس کو آتش پرست اور بت پرست بنا دیتا ہے. وَإِلَّا ہر بچہ جب دنیا میں جو ہر بچہ جہاں بھی دنیا میں کسی کے گھر میں بھی دنیا میں آئے، جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیم اور توحید پر اور دین مبین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن حتی یکون ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، مگر یہ کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی، بت پرست، حیوان پرست، انسان پرست، مادہ پرست، پول پرست، مقام پرست، شہوت پرست اور جاہ و جلال پرست بنا دیتا ہے. وَإِلَّا سب فطرت خدا پر، فطرت توحید پر اس دنیا میں آتا ہے، اگر اس کے فطرت صاف ستھرا رہے تو وہ مومن بن جاتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے، معاشرے کے آداب و رسوم کی وجہ سے، اور ماں باپ کے عقائد اور افکار کی وجہ سے فطرت سلیم سے جو وہ ہٹ جاتا ہے، انحراف کا شکار ہو جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، بت پرست بن جاتا ہے، آفتاب پرست بن جاتا ہے، ماہتا پرست بن جاتا ہے، انسان پرست بن جاتا ہے، اور پول پرست بن جاتا ہے، درہم و دینار کے غلام بن جاتا ہے، خواہشات نفسانی کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے۔ لہذا وہ شعر جو عموماً ہمارے معاشرے اور محافل میں جو مشہور ہوئے ہیں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، غلط ہے، اسلام کو سمجھا نہیں تھا اس شاعر نے، بالکل غلط بات ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نوری پیدا ہوتا ہے، یہ شعر کا یہ بن یا آخری بن غلط ہے۔ یہ فطرت اپنی، یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بالکل غلط ہے، صوفیت اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نوری پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ معاشرہ ہے جو انسان کو ناری بنا دیتا ہے، یہ ماں باپ ہے جو انسان کو نوری، انسان کو ناری بنا دیتا ہے، یہ اس کے استاد ہے جو نوری انسان کو ناری بنا دیتا ہے، یہ اس کے دوست و احباب ہے جو نوری انسان کو ناری بنا دیتا ہے۔ وإلا فطرت توحید پر، نور پر پیدا ہوتا ہے، نوری پیدا ہوتا ہے انسان۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ صادق مصدق کا قول ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کا قول ہے، یہ خالق کا کلام ہے جو صادق مصدق کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا انسان، ہر بچہ فطرت سلیم پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے، حتی یکون ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ زرارہ امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک اور حدیث سنتے جائے، زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں، سألت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا کے اس قول کے بارے میں کہ فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا کے بارے میں جب میں نے پوچھا صادق آل محمد سے، تو قال، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فطرهم جميعا على التوحید، خدا نے تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو، تمام بشر کو، جس پر انسان صدق آتا ہو، تمام انسانوں کو فطرت توحید پر پیدا کیا۔ اس آیت کا معنی یہ، لیکن حتی یکون ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اور حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے جد امجد حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ دے کر نقل کیا ہے کہ باقر العلوم نے اس آئے مجیدہ کے بارے میں، خدا کی اس قول کے بارے میں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کے بارے میں جب سوال ہوا، تو باقر العلوم نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سے مراد ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین الہاہنا التوحید۔ فرمایا لا، کلمہ شہادت اور علی امیر المؤمنین ہے، یہاں تک توحید ہے، یعنی خدا کی وحدانیت کے اقرار میں رسالت محمدی اور ولایت امیر المؤمنین کا اقرار بھی شامل ہے. توحید کا حدود یہ ہے. صحیح السند حدیث ہے, معتبر حدیث میں سے. فرمایا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا حدود اور محدودہ مشخص کیا. لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, علی امیر المؤمنین و اولاد المعصومین حجج اللہ, لا الہ ہنا التوحید. اس مجموعے کا نام توحید ہے, اور خداوند متعال نے انسان کو توحید کے ساتھ پیدا کیا ہے. انسان کی لا الہ الا اللہ کہنا خدا کی محبت, خدا کی بندگی, رسول کی محبت, رسول کی پیروی, علی کی محبت, علی کی پیروی, اولاد علی کی محبت اور اولاد علی کی پیروی انسان کی فطرت اور سرشت میں ہے. لیکن یہ توحید کا حدود یہ ہے. لا الہ الا اللہ, صرف لا الہ الا اللہ کا توحید مکمل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے پھر بھی توحید ناقص ہے, مکمل نہیں ہے جب تک علی امیر المؤمنین کا نعرہ اس کا اقرار نہ کریں. اسی لیے غدیر خم میں کل غدیر کا دن ہے, کل 18 ذی الحجہ ہے پرسوں. اسی لیے غدیر کے دن یا ایہا الرسول بلغ کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی آیت نازل ہوئی. تمام شاہ سنی مفسرین نے نقل کیا ہے. یہ غدیر میں علی ابن ابی طالب کی بیعت کے بعد نازل ہوئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, توحید آج سے مکمل ہو گئی, دین آج سے مکمل ہو گیا. وإلا امیر المؤمنین کی ولایت کے اقرار کے بغیر امیر المؤمنین کی امامت پر عقیدہ اور اس کے اقرار کے بغیر اس کی مسلمانیت کامل نہیں ہے. اس لیے کہ وہ دین کامل نہیں ہے, ناقص دین پر عمل کر کے وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا. لہذا خدا کی وحدانیت کے اقرار میں رسالت محمدی اور ولایت امیر المؤمنین کا اقرار بھی شامل ہے. یعنی جس طرح توحید فطری ہے, اسی طرح نبوت اور امامت پر عقیدہ اور ایمان بھی ایک فطری امر ہے. خدا شناسی اور خدا پر اعتقاد رکھنا ناظرین محترم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فکر بشر کے لیے علم فلسفہ اور استدلال سے گڑ لی گئی ہو, نہیں, بلکہ یہ فکر انسان کی ابتدائی حیات ہی سے اس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اس انسان کی فطرت میں موجود ہے, انسان کی طبیعت میں موجود ہے, انسان کی سرشت میں موجود ہے. اور طول تاریخ میں اسی جذبہ توحید نے انسان کے دل و دماغ کے لیے اطمینان فراہم کیا ہے, اور عقیدہ توحید انسان کے دل و دماغ کے لیے اطمینان بخش رہی ہے. ایسا موجود پاتا ہے جس کا انحصار دوسرے موجود پر ہے. ہمیشہ وہ اپنے آپ کو کسی اور کا محتاج سمجھتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, زندگی کے اسباب مادیات, دنیا کے زرق و برق, شہوات نفسانی اور لذتوں میں مشغول ہونے کی بنا پر اس ذات سے غافل ہو جاتا ہے. اور جس وقت وہ ہر لحاظ سے بے چارہ ہو جاتا ہے اور اس کی چارہ سازی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں, مشکلات میں جب گر جائے چارہ سازی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں اور ہر طاقت اسے نجات دینے سے ناکام ہو جاتی ہے, تو اس کا ضمیر, اس کی فطرت, اس کی طبیعت بیدار ہوتا ہے اور بے ساختہ غنی بذات سے مدد اور کمک طلب کرتا ہے کہ جس پر وہ فطری طور پر منحصر ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. دین مبین اسلام جیسا کہہ رہا ہوا. اسلام دین فطرت ہے, توحید فطری ہے, خدا پرستی فطری ہے, رسالت کی پیروی فطری ہے, امامت کا اقرار اور امامت کا عقیدہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں موجود ہے. دین کی پیروی اور دیندار بننا انسان کی فطرت کی آواز ہے. اور جو عرض ہوا کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ فطرت وہ صاف اور سادہ طبیعت, سرشت, جذبہ, خواہش اور ضمیر کا نام ہے جس میں کسی طرح کی سیاست, مصلحت, رسم رواج, معاشرت, آداب و رسوم, مفروضات اور مزعومات کی آمیزش نہ ہو, اسے فطرت کہا جاتا ہے. انسان ایسی فطرت اور ضمیر کا ادراک کرے واقعا, اگر انسان ایسی فطرت صاف ستھرا ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک فطرت اور ضمیر کا اگر انسان ادراک کر لے تو نہ صرف خدا, نہ صرف نبی, نہ صرف خدا کے جانشین خلیفہ امام, نہ صرف خالق کا وجود اور اس کے اوصاف فطرت کے مطابق نظر آئیں گے, بلکہ اسے تمام قوانین مذہب اور اسلامی قانون اور تمام احکام اسلامی بھی فطرت کے مطابق نظر آئیں گے کہ اسلام کا کوئی قانون, اسلام کا کوئی حکم, اسلام کا کوئی دستور فطرت سلیم کے خلاف نہیں ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان اس کو درک کر لے گا. بہرحال انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ اس نے اپنی ضمیر اور اپنی فطرت کو صاف اور سلیم نہیں رہنے دیا, اور اسی لیے بہت سے انسانوں کو, بلکہ بہت سے مسلمانوں کو, بلکہ بہت سے مومنین کو, جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے, جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے, مشرکین کی بات چھوڑیے آپ, بہت سے مسلمانوں کو, بہت سے مومنین کو جو اپنے آپ کو واقعا مومن سمجھتے ہیں, اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی ضمیر اور فطرت کو سلیم نہ رہنے دینے کی وجہ سے, صاف نہ ہونے کی وجہ سے, بہت سے مسلمانوں کو, بہت سے مومنین کو اور بہت سے انسانوں کو یکتا پرستی کا عقیدہ اور مذہب کے احکام اور قوانین خلاف فطرت نظر آنے لگے ہیں, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے کہ توحید اور خدا پرستی فطری ہے, انسان کی فطرت اور ضمیر میں موجود ہے, اور اسلام کا تمام قانون, تمام احکام اور تمام دستورات فطرت سلیم کے مطابق ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں انسان کو اپنی فطرت کی آواز کو سننے کی توفیق عنایت کریں, اور اس فطرت کی آواز پر لبے کہتے ہوئے حقیقی معنوں میں خدا کے رسول کی معرفت اور اس کے جانشینوں کی معرفت, ائمہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرتے ہوئے ان کے فرامین اور احکام الہی اور قوانین الہی اور اسلامی قانون اور احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.